نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم گیارہویں پارے کا آغاز کریں گے یا تذکرونا، اور تذکرہ سیریز میں ہم اس کو جس چیز کی بنیاد پہ دیکھیں گے وہ ہے توبہ. کیا ہوتی ہے توبہ؟ کس بات سے کرنی ہے توبہ؟ کیا رکاوٹیں ہیں توبہ کے راستے کی؟ شرائط کیا ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں گے. صورت ہی پوری کی پوری توبہ ہے، لیکن آگے کچھ لوگوں کی توبہ کا تذکرہ آئے گا تو اس کی روشنی میں دیکھیں گے. اور آپ سب سننے والے پھر اس پارے کی آیات کو مختلف اینگل سے توبہ کی صورت میں دیکھیں گے. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں آیت 94 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، کہاں سے؟ تبوک کے سفر سے واپسی پہ، تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل کو دیکھے گا. ہوا سو ہوا، نہیں گئے تبوک میں، تمہیں کچھ خواہشات تھیں، کچھ تمہارے ذات کے تقاضے تھے، چلو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. اب ہمیں آ کے بہانے بنا کر نہ بتاؤ کہ کیا مجبوریاں تھیں، بلکہ اللہ خود بخود تمہارا اگلا عمل دیکھے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی زندگی سے نیکی کا کوئی ایک موقع چھن جائے تو پھر اسی کے عذر بہانے کر کے دوسروں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے آئندہ کسی موقع کو ملنے پر خوشی منانی چاہیے اور اس کے اوپر پھر حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سے پچھلی زندگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، ہم نے بہت وقت نہیں دیا اللہ کی کتاب کو اور شعور کے ساتھ دین نے سیکھا، یا کچھ نیکیوں کی طرف ہم نہ آ سکے، تو اب جو زندگی رہ گئی اس کے لیے نیت کریں، کمٹمنٹ کریں کہ اللہ اب جو مجھے زندگی تو دے گا اس کو میں بہترین طریقے سے تیرے ہی راستے میں لگاؤں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی نیت سچی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کام کروائے گا. ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میں نیکی سے پیچھے رہنے کے بعد صرف عذر کرتی رہتی ہوں، یا آئندہ کسی نیکی کے موقع کی منتظر رہتی ہوں تاکہ اللہ میرے طرز عمل کو دیکھ لے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے آ رہے ہو. یہ ہے اصل کہانی. جس کو یہ یاد رہا نا کہ میں نے اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا ہے، دیکھیے یہ وہ سوچ ہے جو بندے سے کام کرواتی ہے. دنیا میں اگر کسی نے ہمارا کوئی کام دیکھنا ہو تو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ اس کلاسز میں ترجمہ نہ سنا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ ترجمہ یاد کریں؟ اگر ٹیچر نے ٹیسٹ نہ لینا ہو تو کوئی پڑھے گا؟ جواب دہی کا احساس انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. آپ ٹکٹ لے کے کیوں بیٹھتے ہیں بعض دفعہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹ چیک ہوگی اور میرا یہ فرض ہے. بالکل اسی طرح جس کو یہ یقین آ جائے گا نا کہ تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے دل کو تنہائی میں چیک کیجیے گا، کیا مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو میرے ڈھکے اور چھپے سب کی خبر ہے. اسی کا اصل میں دوسرا نام تقویٰ ہے. اور مجھے وہ پھر ساری باتیں بتائے گا، نہ صرف مجھے بلکہ دوسروں کو بھی بتائے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی ان سے درگزر کرو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے. منافقوں کے اوپر اللہ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی نہ سنیں، چھوڑ دیں ان کو. کسی منافق سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی، کچھ نہیں. کیوں؟ کہ ان کو اب کل پوچھیں گے. بعض دفعہ لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اور ان پہ کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آتی، تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے زیادہ امکان آتا ہے کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں عموماً سیدھے سادے اور بھولے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی آنے لگتی ہے، کٹھور ہونے لگتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، شہروں میں رہنے والے یا ایڈوانس ملکوں میں رہنے والے لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اگر وہ گناہ میں بھی بڑھتے ہیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو وہ نیکیوں میں بھی بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ رکھا ان کا حساب ویسے ہی ہوگا۔ ایک دیہات کا رہنے والا اگر تھوڑا بھی کام نیکی کا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا، لیکن وہ لوگ جو دنیا کی پوری سمجھ رکھے، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، جن کے ذہن بہت چلتے ہیں، جو ہر چیز میں اس کے فرق کو دیکھتے ہیں، اگر وہ پھر نیکی نہیں کرتے تو ان کی پکڑ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کچھ باتیں اللہ کے نبی کے معاملے میں کیا تھی کہ یہ جب ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تو اس کو چٹی سمجھتے۔ چٹی کیا؟ جرمانہ۔ کیا مشکل ہے، زکوٰۃ بھی دیتے تو روتے دھوتے دیتے، صدقہ خیرات کرنا پڑتا تو چیخیں نکلتی، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو یہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور اس میں سبقت کی، اور نیز وہ جو بات میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، رضی اللہ عنہم وردو ان، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے عظیم الشان کامیابی۔ یہاں دیکھیے سابقون الاولون کی بات ہوئی، نیکی کے درجے ہوتے ہیں۔ ہم اگر دنیاوی حساب سے سمجھ لیں تو اگر 200 لوگ کسی اسکول میں جا رہے ہیں کلاس میں، ٹیسٹ کے اندر سے ہر ایک کے گریڈس فرق ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 50%، 60%, 80%, 20% پہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک ایک گریڈ پہ کئی قسم کے لوگ ہوں، لیکن دیکھیے کہ فرسٹ پوزیشن لینے والے چند لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کو A+ ملتا ہے، سٹار ملتا ہے، A1 گریڈ ملتا ہے، جو 99% سے ابو کے ایوریج رکھتے ہیں۔ بالکل یہی اصول اللہ کے ہاں ہے۔ نیکی کے کام کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بھاگ پڑتے ہیں، جو پہلے سے منتظر ہیں، اس شکاری کی طرح جو اپنے شکار کو دیکھ کے جھپٹ پڑتا ہے، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں بس کہتے ہیں نیکی کا موقع آیا پکڑ لو، کسی کو نہ کہنا پڑے، کسی سے پوچھنا نہ پڑے، میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ ایک موقع پہ اوکاشا جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کرنے کو کہا، آپ نے کر دی، تو آپ کی اس دعا کو دیکھ کر پھر دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرے، تو آپ نے کہا نہیں کہ اوکاشا بازی لے گئے۔ اب وہاں تو اوکاشا بازی لے گئے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت کی پکار ہوئی تو انہوں نے فوراً گھر چھوڑ دیے، یہ نہیں سوچا کہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، گھر لگے ہوئے، ان کو کیا کریں۔ کچھ جو ہوتے وہ تھوڑا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھا ذرا وائنڈ اپ کر لیں، اچھا کچھ بیچ لیں، اچھا کچھ گھرداری کر لیں، اچھا کچھ اور، اچھا کچھ اور، یہ تھوڑی بات میں لیکن چل پڑے۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے جو ان کی دیکھا دیکھی شرم شرم میں چل پڑتا ہے۔ ایک جنگ ہے، ایک میدان ہے، ایک محاذ ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کی کوشش پہ جا رہا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ کسی جگہ جاتا ہے تو وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پورا ثواب لینا ہے، اس کو پورا اجر لینا ہے۔ وہ جمعے کی نماز میں صرف آخری صف میں شامل ہونا نہیں چاہتا، بلکہ وہ پورا اجر لے کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ میں پورے حساب سے پوری بات کو سنوں اور اجر لوں۔ ایک وہ ہے جو بالکل آخر میں آتا ہے، تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، جب کبھی نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو کیا میں پیچھے رہتی ہوں، ماری باندھی رہتی ہوں؟ جب میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کیا فوراً ان کو ادا کرتی ہوں یا دیکھتی ہوں کہ نہیں اچھا بھی رہنے دو؟ چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ گئی دنیاوی میدان میں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بلز آتے ہیں نا گھروں کے اندر، بل جمع کرانا ہوتا ہے، اب اس کے اندر ایک لکھی ہوتی ہے ایک آخری ڈیٹ یہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے منتظر ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے بجلی استعمال کی تھی، اب ہم نے اس کو تو بل تو دینا ہی تھا، وہ فوراً دینے لگتے ہیں، بجلی کا، گیس کا بل ہے یا کوئی گھر کی چیز ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی بہت دن پڑے ہیں، ابھی بہت ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، اور وہ آخری دن پھر بینک میں لائنوں میں لگے ہوں گے اور خود بھی پریشان اور سارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہم محاسبہ کریں کہ میں نیکی کے کام میں پیچھے رہتی ہوں کہ آگے رہتی ہوں۔ ہمارا مزاج کچھ اس قسم کا بن گیا ہے کہ آخری ڈیٹ کو پہلی ڈیٹ سمجھتے ہیں اور پھر اس وقت پریشان ہوتے ہیں، گھر سے نکلیں گے آخری مومنٹ پہ نکلیں گے اور پھر کہیں گے وہ سمے ٹریفک بہت تھا، وہ راستے میں اسٹک ہو گئے تھے۔ جن کو سب سے پہلے جنت میں جانا ہے وہ تو بھاگیں گے، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، نیکی کا کوئی کام ہو نیت کریں، دعا کریں یا کہ اللہ مجھے آگے نکلنے والا بنا دے، میں بھاگ کے آگے جانا چاہتی ہوں۔ ہر وقت ابو بکر اور عمر کے بیچ میں مقابلے بازی ہوتی تھی، ہر بات میں وہ کہتے تھے پہلے میں کروں گا، وہ کہتے تھے میں کروں گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے منافق ہیں۔ اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہوشیار ہو گئے، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے کہ وہ وقت جب ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، خلط و عمل صالحم و آخر سیئا، جن کے عمل ملے جلے ہیں، کچھ نیک اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تبو کے سفر سے جو لوگ پیچھے رہے تھے تین قسم کے تھے، ایک تو منافق تھے جو بغیر کسی عذر اور بہانے کے رہ گئے، پہلے بہانے جھوٹے بہانے کر کے رہ گئے اور بعد میں اللہ کے نبی کے آنے کے اوپر جھوٹی باتیں کر کے تو اپنے آپ کو سچا کرنے لگے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو کسی عذر کی بنیاد پہ رہے تھے، جن کا تذکرہ ہم دسویں پارے کے آخر میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ سو کو معاف کریں گے، کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی بڑھاپے کی ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے رہ گئے۔ لیکن ایک تیسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو بغیر عذر کے رکے تھے لیکن دل سے مومن تھے، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ایسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کر لیا۔ یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات ہے، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج کے مسلمان کی کہانی ہے۔ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا پہ غور کیجئے، کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو کیا واقعی وہ اسی طرح کے خلط ملط نہیں ہوں گے؟ وہ نمازیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، جس کو زمزم بھی اچھا لگتا ہے اور گندی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ آج کا مسلمان چوچوں کا مربع بن گیا، مسجد میں آتا ہے تو نمازی بننے لگتا ہے، پارٹی میں جاتا ہے تو شرابی بننے لگتا ہے، اور جن کو قرآن بھی اچھا لگتا ہے اور گانے کی عادت بھی ہے، اس طرح کی باتیں جو ملی جلی ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کا معاملہ مشکوک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے، میں دیکھوں گا ان کا عمل کیا تھا، ان کا عذر کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہیں نیکیاں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ گھر صاف کرتے ہیں اور پیچھے سے ساتھ ہی کوئی گندا کرتا جائے تو گھر صاف ہوگا؟ جب ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں روزے رکھ لیے، نماز نہیں پڑھی، یہ کون سے روزہ رکھا ہم نے، چلے روزے رکھ لیے رمضان میں اور 11 مہینے میں ہم نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو انسان کا گول کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے نام اعمال کو پاک رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں، کیا ایسی سبزی پسند کرتے ہیں جس میں کچھ صاف اچھی سبزی ہو کچھ گندی ہو؟ دال اور چاول کو کیوں صاف کرتے ہیں پہلے کہ اس میں سے کنکر نکل جائے؟ کوئی کہ کیا فرق پڑتا ہے، دو چار ہی تو کنکر ہیں آنے دو چاولوں میں، نہیں وہ دو چار بھی جس کے منہ میں آ گئے سارا مزہ کرکرا کر دیں گے۔ اس طرح جو گناہوں کے کنکر ہیں اس کو چن لیجئے، خود چنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، اسی پہ توبہ کرنی ہے۔ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ایک اور آیت کے اوپر تھوڑی سی بات توبہ پہ کریں گے کہ کس طرح انسان اپنے گناہوں کا اور قصوروں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھاؤ، کیا پتہ چلا کہ یہ جہاد سے جو پیچھے رہ گئے تو اب ان سے کچھ مال اسباب لے لو تاکہ ان کے دل کا گلٹ دور ہو۔ اب دیکھیں انسان جب کسی ایک نیکی سے دور رہتا ہے نا تو پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اب کوئی اور نیکی کروں۔ تو یہاں سے عمل کی بات بھی نکلتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں تو چاہے سزا دیتے ہوئے، تادیب کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ کوئی نیکی کریں، اور وہ نیکی کریں جو آپ کو مشکل لگتی ہے۔ روزہ رکھیں اگر آپ کو روزہ مشکل لگتا ہے، کوئی نفل پڑھیں اگر نفل مشکل لگتے ہیں، مال سے بڑی محبت ہے تو کچھ صدقہ خیرات کریں تاکہ اس گناہ کا گلٹ ختم ہو۔ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب یہاں سے ذرا توبہ کے نقطے جمع کرتے جائیں، اس پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا توبہ کا تذکرہ ہوگا، کہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی، ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ دیکھیے دوبارہ یہ آیت آ گئی صورت میں، کہ اللہ کے سامنے پیش کرو گے جو کھلے اور چھپے کو جانتا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے ان کو سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ سورت کے آخر میں آ رہا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی دوسری چیز کا نہیں, یعنی ہم تو یہ مسجد بڑی اچھی نیت سے بنا رہے ہیں, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم لوگ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. ان آیتوں کو اور اس سے اگلی چند آیتوں کا تھوڑا سا آپ کو تناظر بتا دوں. مدینہ کے اندر دو مسجدیں تھیں, ایک قبا کے نام پر جو شہر سے تھوڑی سی دور تھی, تو جو دور کے لوگ ہوتے وہ وہاں نماز پڑھ لیتے, اور دوسری مسجد ہوتی مسجد نبوی کے طور پہ مدینہ کے اندر تھی. اب یہ دو مسجدیں اس وقت کی ضرورت کو بالکل پورا کر رہی تھیں. اس وقت مدینہ بالکل چھوٹی سی بستی تھی, کسی تیسری مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن منافقین نے ایک بہانہ بنایا کہ بارش ہوتی ہے, گرمی سردی ہوتی ہے, تو ہمیں ذرا دور جانا مشکل لگتا ہے اور پانچ وقت ہم مسجد میں نہیں جا سکتے, لہٰذا ہم ایک نئی مسجد بناتے ہیں اور وہ ہم یہاں قریب بنا لیں گے. یعنی مسجد نبوی کے قریب ہی تھی, مسجد قبا سے بھی کوئی زیادہ دور نہ تھی. اصل میں انہوں نے مسجد یعنی اسلامک سینٹر کے نام پہ وہ عمارت بنائی, لیکن اصل میں ان کی کوشش جو تھی وہ کچھ اور تھی. اور اس کام کو کرنے والا ایک شخص راہب تھا جو نصرانی ہو چکا تھا, ابو فاسق عامر اس کا باپ تھا. ہوا کیا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جو دیکھنے میں تو مسجد تھی, لیکن اس کے مقاصد کیا تھے؟ آئیے ذرا اس قرآن پاک کی آیتوں میں ہی دیکھتے ہیں. فرمائے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر, کیا تمہارا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گھگھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا کھڑی ہوئی؟ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یہاں دیکھیے کہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی اس کے اندر جو ان کے ارادے تھے, آیت 107 کو اگر آپ پلٹ کے دیکھیں تو اس میں وہ چاروں مقصد تھے. اگر میں آپ کو وہ ہائی لائٹ کرواؤں تو آپ کو اس مسجد کے بنانے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. نمبر ایک, مسجدن درارن, ضرر دینے کے لیے تھی. مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ ذرا اس مسجد سے دوسرے ہٹیں اور اصل دین اس مسجد سے جو سیکھ رہے ہیں اس کی بجائے ہم اپنا من پسند دین دیں. دوسرا ان کا مقصد ہے کفرن, کفر کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. اور تیسری وجہ تھی تفریق بین المومنین, مسلمانوں میں تفرقے بازی کرتے, مسجد میں سے لوگوں کو توڑنے لگے. یہ ادھر جاتے تھے اب ان کو ادھر دیں, بہانے سے مسجد بنائی پھر لوگوں کو توڑنے لگے, نہیں تم ہماری مسجد میں آؤ, یہ ایسی ہے ویسی ہے. اور ہوشیار کتنے تھے کہ جب یہ مسجد بنائی بلڈنگ بنائی تو اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ آ کے ایک دفعہ اس کا افتتاح کر دیں. اصل میں لیگل کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ ادارہ یا مسجد یا اسلامک سینٹر بن گیا تو سب سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہمدردیاں اس میں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بلا لیں گے کہ آؤ ہم بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اللہ کا حکم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کی تیاریوں میں تھے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں واپس آؤں گا تو پھر اس میں نماز پڑھا دوں گا, ابھی میرے پاس کام دوسرے ہیں. لیکن جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ اللہ کے نبی وہ مسجد نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ارسادن, وہ تو گھات ہے, یعنی وہ تو جیسے پولیس کی چوکیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے. اصل میں اس عمارت کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے, اپنی میٹنگز کرتے, خفیہ چیزیں رکھتے. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. دیکھیے کہ ہر عمارت جو دین کے نام پہ کھڑی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بنے ہو. بعض دفعہ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے. اس لیے آج بھی مفسرین اور علماء کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک مسجد بنی ہو اور وہ کمیونٹی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے تو اسی ایریے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے. افسوس کی بات یہ کہ آج ہماری مسجدیں تو ہر ایک کی ذاتی مسجد ہے نا. آپ کہتے ہیں پھر یہ اس کا مسلک ہے, یہ اس کا مسلک ہے. اسلام مسجد کو کیسے پھیلاتا ہے؟ چار چھ لفظوں میں اگر بتا دوں اور شاید ابھی نہیں تو آنے والے کسی دور میں اس پہ کوئی کام کر سکے. اسلام میں مسجد کوئی ذاتی ادارہ نہیں, کوئی انسان اپنے نام پہ کسی کو نہیں بلا سکتا. مسجد ہمیشہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. جب تک اللہ کے نبی تھے, پھر خلفائے راشدین تھے, اس کے بعد تھے, جو گورنمنٹ ہے وہی چونکہ دین پہ ہوتی ہے, ساری مسجدیں اس کے انڈر ہیں. اس کی ہلکی سی جھلک آج بھی آپ کو الحمدللہ سعودی عرب میں یا کچھ عرب ملکوں میں دکھے گی. وہاں کوئی دین کے نام پہ کوئی ادارہ خود نہیں بنا سکتا. گورنمنٹ چونکہ صحیح سوچ کی ہوتی ہے, وہ شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھتی, پہلے سے فگر آؤٹ ہوتا ہے اس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے, اب ادھر ہے اور ادھر ہے. نتیجہ کہتا ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کو مسجد بھی مل جاتی ہے, ہر جگہ سے ایک ہی پیغام آتا ہے, سب جگہ نماز کا وقت ایک ہے, ہر جگہ روزہ کھلنے اور بند ہونے کا وقت ایک ہے. فتنے ختم ہو گئے نا, ہر جگہ جو بات ہو رہی ہے میسیج یہ کہہ رہا ہے, امت جڑتی ہے. ہوا کیا کہ جب سے ایک مسلمانوں کا ایسا دور آیا کہ حکومت کی سرپرست ایون مدرسے بھی, تعلیمی ادارے بھی نکلے, تو ہر بندے نے اپنی 1.5 inch کی مسجد بنائی. نتیجہ کے وقت ایک علاقے میں تو 20 مسجدیں ہیں. سمجھ نہ آئے کدھر جاؤ اور جدھر جاؤ دوسرے کے خلاف بات سننی پڑے, اور کئی اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں کہ جہاں مسجد نہیں ہے. یہ جو امبیلنس دکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ذاتی مسجدیں بنانا شروع کر دیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں, ساری مسجدیں رہے, سب کو ختم کر کے سب کو ایک لیڈرشپ میں لاؤ, کوئی ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. مثال ہے کہ مسلم ملکوں میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مسلمان حکومت دے دے, وہ اپنے انڈر لے لیں, سب کی ضروریات پوری کریں. لیکن نان مسلم ملک کیا کریں, جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ سارے مسلمان آرگنائز ہوں, ایک چیز پہ سب آ جائیں. مثال ہے کہ اگر اس وقت ہم ایک پریکٹیکل بات کریں, ہر مسجد کا ایک نمائندہ آ جائے, سارے نمائندوں کو مل کے آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں, وہاں قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہر مسجد کا اسکیڈول ایک جگہ ہو, وہاں سے امام جائیں, وہاں سے خطبے کی باتیں جائیں, انشاءاللہ اس سے امن ہوگا. اور یہ چیز بہت بڑی ہے. ورنہ یاد رکھیے کہ پھر ایسے بھی منظر آپ نے تو دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے, میں نے دیکھے ہیں کہ ایک فلور میں ایک مسجد ہے تو دوسرے میں دوسری مسجد ہے, سڑک ایک کنارے ایک مسجد ہے تو دوسری دوسرے میں. یہ تو میں نے پچھلے سالوں میں دیکھا, لیکن ابھی چند ماہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں ایک ہی بلڈنگ ہے, اس کے ایک فلور پہ ایک مسجد ہے اور سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں تو دوسری مسجد ہے. فرق کس بات کا ہے, ایک ایک کی سوچ کی ہے تو دوسری دوسری کی ہے. اور جو جاتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں اور کہاں جائیں. جب مسجدیں لوگوں کو توڑنے کا ذریعہ بن جائیں, جب مسجدوں سے مسجد نکلنے لگے, جب ایک ٹوٹے تو دوسری نکلے, دوسری ٹوٹے تو تیسری نکلے, جب 6 لوگ مل کے دین کا کوئی کام کریں, پھر وہ ٹوٹیں تو پھر 2 بن جائیں, 2 پھر ٹوٹیں تو 4 بن جائیں, اس طرح تو سیلس بھی نہیں ٹوٹتے ہمارے جسم کے. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دین کے نام پہ جو عمارتیں بنے وہ اخلاص کی بنیاد پہ بنے, نہ کہ اپنے نام, اپنے مسلک, اپنی پسندیدہ باتوں کو. لوگ پھر یہ باتیں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجدیں نہیں ہیں, یہ صرف اپنے ویزے پکے کرنے کی چیزیں ہیں, یہ رشتہ داروں کو بلانے کے ٹھیکے ہیں. ہر بندہ جب اپنی چودراہٹ رکھتا ہے تو اسے دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. دکھ کی بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کو اس وقت دین کو طاقت دینی ہے, نہ کہ اپنی ذات کو اور بڑائی کو دینی ہے. تو بے بنیاد عمارتیں کبھی قائم نہیں رہتی. اصل بات ہے کہ اخلاص کے بغیر دین کا کام کبھی بھی نہیں پنپتا. آپ کوئی کام کریں, آپ کہیں گے اچھا یہ صرف بات مسجدوں کے لیے نہیں, آپ کوئی بھی دین کے نام پہ ادارہ بناتے ہیں, کوئی جگہ بناتے ہیں, کچھ بھی, سب سے پہلے دیکھیے کہ اندر اخلاص ہے کہ نہیں. کیونکہ اخلاص جو ہے نا, یہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک راز ہوتا ہے, سیکرٹ ہوتا ہے, کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلتا. تو میں بھی اپنے لیے دعا کروں گی, آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عمارتیں بنانے کی توفیق دے, ایسے ہی ادارے بنانے کی توفیق دے جس کا مقصد امت کو جوڑنا اور ان کی افزائش ہے, ان کی تعلیم ہے. دیکھیے تعلیم کے نام پہ آج ادارے نہیں ہیں. کیوں ہم لوگوں سے جگہ لیتے ہیں, ہم کیوں بھاری کرائے دے دے کے جگہ لیتے ہیں, ہماری اپنی مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ یہ وہ کوشچن مارک ہے جو ہر بندے کی سوچ سامنے آتا ہے جہاں کہیں دین کا کام آتا ہے. خوف آنے لگتا ہے کہ کل زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ کے نام پہ لیے ہوئے ہیں, آج اگر اللہ کے کام کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے تو کیا وہ جگہ کل قیامت کے دن ہم سے اپنا حق نہیں لیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہم صرف اپنے آپ کو اپنا کام کر کے مناسب سمجھ کے اور بند کر کے بیٹھنے کی بجائے اجتماعیت کی سوچ رکھیں. بعض لوگوں کو فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. بھائی ہمارے کون ہیں؟ سب اپنے ہیں. جو مسلمان ہو گیا وہ اپنا ہو گیا,